ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے, بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باادب لوگ. اس پروگرام کے اندر ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے منصب امامت کے آداب. منصب امامت یہ بہت بڑا منصب ہے, اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے یہ منصب عطا فرماتا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے 3 سے 4 انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ سب سے پہلے منصب امامت اور امام کا کردار و گفتار, اور اس کے بعد مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا کردار, اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب اور درس و بیان, اور اس کے بعد امام صاحب اور اہل علاقہ اور مسجد انتظامیہ کے ساتھ امام صاحب کا کیا انداز ہونا چاہیے. اس 4 حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل مجدہ وجل شانہ وعم نوالہ نے میری قبر منور پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے, تم میں سے جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ تک پہنچا جاتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے مدنی چینل کے ناظرین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی کائنات میں کہیں بھی ہو, مسلمان کسی بھی کونے میں درود پاک پڑھتا ہے, فرشتہ اس کا نام بھی جان لیتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے, اس کا درود سن بھی لیتا ہے. یہ قوت سماعت کا عالم کیا ہے کہ پوری کائنات میں کسی بھی جگہ پر مسلمان ہو, درود پاک پڑھنے والا وہ سن لیتا ہے. اور قوت معرفت کا عالم یہ ہے کہ اس کا نام بھی جان لیتا ہے, اس کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو پھر وراء الورا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ وراء الورا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں اور اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے منصب امامت کے آداب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. منصب امامت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہونا. جو امام ہوتا ہے وہ مصلی رسول پر جو کھڑا ہونے والا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے. یہ وہ عظیم منصب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبھایا ہے, اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبھایا ہے, حضرت عمر نے بھی نبھایا ہے, حضرت عثمان نے بھی نبھایا ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان چاروں حضرات نے اس کو نبھایا ہے. اور پھر اس کے بعد بہترین افراد کا انتخاب کیا ہے کہ جو اس منصب کو سنبھالیں, مصلی رسول پر کھڑے ہوں. یہ منصب امامت کوئی عام منصب نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آئمہ کرام کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور بعض افراد جو ہے وہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو نمازیں لوگوں کو پڑھاتا رہا, قوم کا امام رہا اور لوگ اس سے راضی تھے. اللہ اکبر, کیسی شان ہے کہ وہ کستوری کے ٹیلے پر ہوگا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو اجر عطا فرمائے گا, اتنا اجر اللہ تبارک و تعالی ایک امام کو بھی عطا فرمائے گا. اور یاد رہے کہ منصب امامت یہ کوئی عام منصب نہیں ہے, اس کے بھی کچھ آداب ہیں, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جب تک وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے منصب امامت کے جو فضائل ہیں, جو اس کے جو احادیث مبارکہ میں اس کی شان و شوکت, اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو بیان کیا گیا ہے, وہ بھی بندہ پھر حاصل نہیں کر پائے گا. منصب امامت کے جو آداب ہیں, جو تقاضے ہیں, ہر امام پر لازم ہے کہ ان کو پورا کرے. کچھ تقاضے وہ ہیں جو شرعی طور پر ایک امام پر لازم ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اخلاقی طور پر امام پر لازم ہوتی ہیں. شرعی طور پر تو امام اس وقت امام بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر چند شرائط نہ پائی جائیں, جیسے مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, مرد ہونا, قرات کا درست ہونا اور معذور شرعی نہ ہونا. یہ شرائط ہیں امامت کی, جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی وہ بندہ امام بن سکتا ہے, اگر یہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو وہ بندہ امام نہیں بن سکتا. اب اس کے بعد کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر پایا جانا لازمی ہے، جیسے کئی اوصاف حمیدہ ایسے ہیں جس کا حامل ہونا امام کا ضروری ہے، اور کئی خلاف مروت باتوں سے اجتناب کرنا یہ انتہائی لازم ہے۔ اگر ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرے گا تو پھر یہ جو منصب امامت کے آداب ہیں ان کو مکمل طور پر بجا نہیں لا پائے گا۔ اور یہ منصب امامت کوئی عام منصب تو ہے نہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے سنا، یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت، آقا علیہ السلام کا نائب ہونا، مصلی رسول پر کھڑا ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اور جتنا امام جو ہوتا ہے یہ نماز با جماعت میں بندوں اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، تو جتنا مضبوط یہ واسطہ ہوگا اتنا زیادہ مفید ہوگا۔ اب اس کے آگے اگر ہم اس پروگرام میں اگر ہم بات کرتے ہیں منصب امامت کے آداب کے حوالے سے، تو اس میں چار طرح سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے امام صاحب اور اس کا کردار و گفتار، دوسرا ہے امام صاحب اور درس و بیان، تیسرا ہے امام صاحب اور مسجد کی آباد کاری، چوتھا ہے امام صاحب اور اہل علاقہ اور مسجد انتظامیہ سے امام صاحب کا انداز و رویہ۔ اب جو پہلی بات ہے اس پر اگر ہم گفتگو کریں کہ امام صاحب کا کردار کیسا ہونا چاہیے، امام صاحب کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، تو کردار و گفتار کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ بندہ نائب بنا ہے، آقا علیہ السلام کے مسلح پر کھڑا ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جب بندہ اس مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو آداب ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا بھی لازمی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ امام صاحب کا متقی و پرہیزگار ہونا۔ ویسے تو تقوی و پرہیزگاری ہر مومن کا وصف ہونا چاہیے، وہ وصف عظیم ہے جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، لیکن امام صاحب جس پر اور کافی سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کے اندر یہ زیادہ اعلیٰ انداز میں پایا جانا چاہیے۔ امام صاحب جتنے زیادہ متقی ہوں گے تو اتنا ہی یہ نماز کی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا یہ معاملہ، نا کیونکہ جو بندہ زیادہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کی نماز کی قبولیت بھی اتنی ہی جلد ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے لوگوں میں سے ان کو امام بناؤ جو تم میں سے زیادہ بھلے ہوں، یعنی جو زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، ان کو تم جو ہے وہ امام بناؤ کہ یہ نماز کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اب غور کر لیا جائے، جو بندہ امام ہے وہ خود اپنے اندر غور کر لے کہ میرے اندر تقویٰ و پرہیزگاری کس حد تک پائی جاتی ہے۔ یہاں پر دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو کاروبار کرنا، لین دین وغیرہ کرنا، اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، قرض وغیرہ لینا، یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو دھوکہ دہی ہے، غلط معاملات وغیرہ ہیں، ناجائز معاملات ہیں، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہیں، عام بندوں کے لیے بھی ویسے ناجائز ہیں اور خاص بندوں کے لیے بھی ناجائز ہیں، یہ تو ہیں ہی ناجائز، لیکن امام صاحب کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے، کیونکہ اگر امام صاحب اس طرح کے معاملات کریں گے، ناجائز لین دین وغیرہ ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ایک سے قرضہ وغیرہ لینا، اور ہر ایک سے عامیانہ انداز میں گفتگو وغیرہ کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کر لینا، ہر ایک کے ساتھ کاروبار کر لینا، پھر کاروبار کے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، اور بھی کئی طرح کے معاملات ہیں، فراڈ وغیرہ ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام بندے سے بھی متنفر کرتی ہیں، چے جائے کہ کوئی خاص بندہ کرے۔ اگر امام صاحب ان کاموں میں پڑیں گے نا، پھر لوگوں کے اندر دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو لوگ علماء سے بدزن ہو جائیں گے، اگر علماء سے بدزن نہیں ہوں گے تو وہ خود اس ناجائز کام کی روش پر چل پڑیں گے، وہ کہیں گے جب امام صاحب یہ کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ جائز ہے، جائز سمجھ کر خود بھی یہ کام کرنے لگ جائیں گے۔ لہذا امام صاحب کا ایسی چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے اس معاملے میں کہ امام صاحب کا خلاف مروت کاموں سے بچنا، یعنی کام ایسا ہے کہ جو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن امام صاحب کو زیب نہیں دیتا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اخلاقی طور پر امام صاحب کو ان سے بچنا لازم ہے، جیسے کھڑے ہو کے پانی پینا ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن بے ادبی کے اندر بھی آ جاتا ہے، یا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ دیکھو یار امام صاحب ہو کر یہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو خلاف مروت کام ہے، جس طرح گٹکا وغیرہ کھانا، پان وغیرہ کھانا، اس طرح کا جو معاملہ اگر امام صاحب کریں گے تو جو مقتدی ہیں، جو عام عوام ہیں، وہ امام صاحب سے بدزن ہوں گے، لہذا ان چیزوں سے بھی امام صاحب کا بچنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ تھا تیسرا پوائنٹ۔ اب چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا مدنی پھول اس حوالے سے یہ ہے کہ امام صاحب کا رہن سہن کیسا ہے، امام صاحب کا لباس کیسا ہے، اس کا انداز کیسا، اس پر بھی لوگوں کی کڑی نظر ہوتی ہے، لہذا امام صاحب کو اس حوالے سے بھی اس کے جو آداب ہیں ان کو بھی پورا کرنا لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، امام صاحب کے لیے بھڑکیلے کپڑے یا زرق برق کپڑے اس طرح کے کپڑے پہننے سے امام صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے. اگر ایک امام مسجد کا اس طرح کے کپڑے پہنے گا تو چند مقتدی تو خوش ہو جائیں گے, یار ہمارا امام صاحب جو ہے وہ بڑا پرسنالٹی ہے اور بڑا جو ہے خوبصورت بن کر رہتا ہے اور اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کپڑے پہن کر رکھتا ہے, اس طرح کے معاملات چند مقتدی تو خوش ہو جائیں گے. لیکن جو اور سنجیدہ حضرات ہیں نا, ان کی نظر میں قابل قدر حیثیت امام صاحب اپنی نہیں بنا سکیں گے. اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ کپڑے ایسے پہنے جو زیادہ بھڑکیلے نہ ہو, ان میں سادگی کا پہلو بھی ہو, صفائی بھی ہو اور وقار کا پہلو بھی ہو, یعنی ہر چیز اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ سامنے دیکھنے والا کہے کہ امام صاحب تھوڑے ماڈرن ہیں, اس طرح کی باتیں کوئی نہ کرے, بلکہ امام صاحب کے کپڑوں سے سادگی بھی آئے, سادگی کی خوشبو بھی آئے, ساتھ میں وقار کا پہلو بھی نمایاں ہو, پروقار لباس ہو, اور ایسا ہو کہ جب امام صاحب آئیں تو پتا چلے کہ واقعی یہ امام صاحب ہیں, اور نمایاں انداز ہونا چاہیے. تو رہن سہن کے حوالے سے امام صاحب کو نظر رکھنی چاہیے کہ آیا میرے کپڑے کیسے ہیں, سادگی بھی ان میں ہو اور ساتھ میں وہ پروقار بھی ہوں, اور صفائی وغیرہ کا بھی خاص اہتمام کیا جائے. اب اس کے علاوہ جو اور پوائنٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے, ویسے تو ہر بندے کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے, اپنی اولاد کو نیک کاموں پر لگانا چاہیے, لیکن امام صاحب کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر کے آئیں, ان کے اندر ایسی باتیں نہ ہوں جو غیر اخلاقی ہوتی ہیں, یا ان کے اندر کوئی ایسے معاملات یا ایسی عادتیں پیدا نہ ہوں کہ جس سے عام عوام کے سامنے امام صاحب درس و بیان کے حوالے سے ان کے لیے آزمائش بن جائے. اگر امام صاحب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں اور اس برائی میں خود ان کا اپنا بیٹا مبتلا ہے, تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے, پہلے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ پھر آگے ہمیں سمجھانا. تو اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں, ایسی تربیت کریں کہ ان کو بیان کے اندر اور ان کو اس انداز میں جب لوگوں کو بتائیں برائی سے منع کریں اور نیکی کی دعوت دیں تو ان کو کسی قسم کی آزمائش نہ ہو. تو یہ جو دو پوائنٹ آخر والے ہم نے سنے ہیں ان میں یہ مین چیز کیا ہے کہ اپنا رہن سہن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, ساتھ میں کپڑے بھی اچھے ہوں. یہیں سے اندازہ لگا لیجئے اگر امام صاحب جو ہے وہ زرق برق کپڑے پہنیں گے, اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنیں گے, تو وہ سادگی پر بیان ہی نہیں کر سکیں گے. لوگ کہیں گے خود تو ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں, ہمیں سادگی کا درس دے رہے ہیں. تو کپڑوں کے اندر سادگی بھی ہو اور پروقار بھی ہو, اور اس طرح اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایسی ان کی تربیت کریں کہ غیر اخلاقی چیزوں سے اپنی اولاد کو دور رکھیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ دینی معلومات کا جذبہ بیدار کریں کہ امام صاحب کی اولاد بھی دین کی طرف راغب ہو, دین سیکھنے والی بنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی مکمل طور پر کوشش کرے. اور جو ہم نے پہلا پوائنٹ سنا تھا وہ یہ بھی تھا اس میں کہ صرف تقوی و پرہیزگاری بیان کر دینا یا صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا, اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ عام بندوں کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن ایک امام صاحب کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر امام صاحب کے اندر وہ چیز ہوگی تو لوگ جو ہے وہ زیادہ امام صاحب کی طرف متوجہ ہوں گے. اسی طرح ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض آئمہ حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی پکڑ کر روک کر کہتے ہیں کہ فلاں سے کہو کہ امام صاحب یہ ہے فلاں چیز منگوا رہے ہیں, فلاں سے جا کر کہو کہ امام صاحب فلاں کام کا تمہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے, بسا اوقات وہ جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ جا کر اپنے طور پر اپنے کام بھی نکلوانا شروع کر دیتا ہے, وہ آپ کا نام بھی استعمال کر سکتا ہے, اب وہ مطلب تو اپنا نکلوائے گا لیکن بدنامی امام صاحب کی ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسے کاموں سے بھی امام صاحب کو بچنا چاہیے. اس طرح اور بھی کافی ساری باتیں ہیں کہ اخلاقی طور پر امام کا فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہے. اور اس طرح اہم پوائنٹ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بد نگاہی سے بچنا, امام صاحب کے کردار میں یہ چیز بھی ہو کہ بد نگاہی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو دور رکھے, کیونکہ جو بد نگاہی ہے نا یہ شیطان کا زہر آلو تیر ہے, زہر آلو تیر ہے, اس کے ذریعے وہ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو امام صاحب کی ذات میں پایا جانا جن کا لازمی ہے, اور امام صاحب کا ان صفات کا حامل ہونا کہ یہ جو اوصاف ہیں تقوی و پرہیزگاری ہے, امام صاحب کا عامیانہ گفتگو سے بچنا, ان کا تکلم ایسا ہو, ان کا کلام ایسا ہو کہ فسق و فجور والی جو باتیں ہیں ان سے بھی امام صاحب بچیں, اور بالخصوص وہ کام جو نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ ان کاموں سے تو بچنا انتہائی لازم ہے. جیسے اعلانیہ طور پر فسق و فجور ہے, امام صاحب کا اپنی داڑھی کو کم کروانا, ایک مٹھی سے امام صاحب کی داڑھی کم ہے, یا اسی طرح گالم گلوچ کرنا, سریام گالیاں دینا یا سریام لڑائی جھگڑا کرنا, اس طرح کے جو کام وغیرہ ہیں اس سے بچنا امام صاحب کا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ چند باتیں وہ ہیں جو امام صاحب کے گفتار و کردار کے اندر جن کا ہونا ضروری ہے, ان پر اگر ایک امام عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ وہ ایک معاشرے کا مثالی امام بن سکتا ہے. اور اس پروگرام کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, سب امامت کے جو آداب ہیں ان میں سے ہم نے یہ سنا کہ امام صاحب اور کردار و گفتار, اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ امام صاحب اور درس و بیان, اس پر اگر گفتگو کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام صاحب کا درس و بیان کرنا یہ انتہائی لازمی ہے۔ اگر امام صاحب درس و بیان نہیں کریں گے تو لوگ امام صاحب کے قریب ہی نہیں ہوں گے، جب قریب نہیں ہوں گے تو امام صاحب حقیقی طور پر دین کا کام ہے اس انداز میں وہ کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ صرف جمعیت المبارک کا بیان کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں جو موقع بموقع درس و بیان کا سلسلہ جاری رہے، جیسے ہر اتوار کو کر لیا جائے، یا درس حدیث رکھ لیا جائے، یا درس فکر رکھ لیا جائے، یا کسی نہ کسی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قوم کو، کچھ نہ کچھ امام صاحب کو لازمی طور پر کچھ نہ کچھ بتاتے رہنا چاہیے، جیسے عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب کی نماز کے بعد، یا کسی اور نماز کے بعد، جہاں پر جیسا انداز ہو، جیسے مناسب لگے، ایک نہ ایک مسئلہ بتا دینا چاہیے، یا حدیث کے بارے میں درس حدیث کے طور پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کو، مقتدیوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ اس سے مقتدی جو ہیں وہ زیادہ قریب رہیں گے۔ اور اس طرح جس طرح کے ایام چل رہے ہوں ان ایام کے مطابق امام صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ہے مکمل طور پر معلومات دیں۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو میلاد النبی کے موضوع پر پہلے 12 دن جو ہے وہ ایک ایک موضوع پر گفتگو کرتے جائیں، جیسے بچپن مصطفیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، آقا کے خصائص ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غریب پروری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کے پہلو ہیں، یہ ساری پہلو جو ہے وہ عوام کے سامنے بندہ رکھتا رہے امام کو چاہیے، تاکہ عوام جو ہے ان چیزوں کو سیکھے بھی صحیح، جہاں عوام کے علم میں اضافہ ہوگا وہیں وہ امام کے اور زیادہ قریب بھی ہوں گے، اور امام صاحب کی عزت، امام صاحب کا مقام جو ہے وہ مقتدیوں کے دل میں بیٹھے گا، اور امام صاحب کی جب مقتدیوں کے دل میں ان کی عزت بڑھے گی تو پھر امام صاحب جو کہیں گے وہ مقتدی مانیں گے بھی، پھر امام صاحب کی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کے ایام چل رہے ہیں ان ایام کے حساب سے کچھ نہ کچھ بتاتے رہا کریں۔ جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ چل رہا ہے تو اس مہینے کے اعتبار سے غوث پاک کی سیرت کو بیان کرتے رہا کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے تو ان کی سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے اسلاف کا ذکر ہوتا رہے، دیگر بزرگان دین کا ذکر ہوتا رہے، آئمہ اربعہ کا ذکر ہوتا رہے، تو یہ جو اعمال ہیں یہ معمولات اہل سنت میں سے ہیں، ان چیزوں کا عوام تک پہنچانا، عام بندوں کو بتانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور منصب امامت کی اہم ذمہ داری بھی ہے، اور منصب امامت کے آداب کا تقاضا بھی ہے کہ اس طرح کی چیزیں عوام تک ڈلیور کی جائیں، عوام کو بتائی جائیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلاف کی محبت بیٹھے، صحابہ کرام کی محبت بیٹھے، آقا علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے کہ آقا علیہ السلام نے اس انداز میں زندگی گزاری ہے۔ اور اس طرح دوسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب مقتدی امام سے سوالات کرتے ہیں تو ان میں ہر سوال کا جواب دینا بھی امام صاحب پر لازم نہیں ہے، نہ ہی امام صاحب یہ سوچیں گے بھئی ہر سوال کا جواب دینا مجھ پر لازم ہے، میں دوں گا ہی دوں گا، نہ یہ عادت ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہر سوال کے جواب مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا، اس چیز کو بھی اپنا وظیفہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا پھر لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، لوگ امید رکھ کر امام صاحب کے پاس آتے ہیں، جب لوگوں کی امید ٹوٹے گی تو پھر وہ لوگ امام صاحب سے دور ہوں گے، امام صاحب کے قریب نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے آپ کو نہیں پتا، تو اس کے جو ہے وہ کئی طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے وہی لکھنے والے افراد کون کون سے ہیں، اب اس کا جواب جو ہے نا وہ چار طریقے سے دیا جا سکتا ہے، نمبر ایک مجھے نہیں پتا، نمبر دو کہ اس کا جواب جو ہے آپ کو فلاں فلاں کتاب میں مل جائے گا، مدارج النبوہ ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت رسول عربی ہے، علی صحابہ ہے، فلاں کتاب ہے جو مترجم، اس کے اندر آپ کو یہ جواب مل جائے گا۔ تیسرا اس کا انداز یہ ہے کہ ابھی تو میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، شام تک یا کل میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بتا دوں گا، یہ معاملہ ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ تفصیل سے اس کو جواب بتا دیا جائے۔ چوتھا جو مرحلہ ہے یہ واقعی بہت مشکل ہے، لیکن جو دوسرا اور تیسرا معاملہ ہے یہ انتہائی مناسب ہے، یہی انداز جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور ہر امام اس پر غور کرے کہ مجھے اس میں کیا انداز رکھنا ہے۔ اگر ہر بات کے جواب میں ہم کہہ دیں گے کہ یار مجھے نہیں معلوم، تو مقتدی جو ہیں وہ آپ سے دور ہوں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے کہ اس امام صاحب کو تو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو لوگ آپ سے دور ہوں گے، حالانکہ ہم نے لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے، اپنے قریب کر کے دین کے قریب کرنا ہے، دین کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھانی ہے، اور ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے، ان کو برائی سے منع کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ لوگوں کو بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ جو میں سوال کر رہا ہوں وہ سوال بھی ایسا ہونا چاہیے جو اہم ترین سوال ہو، ایسا سوال نہ ہو کہ جو ہے فضول قسم کا سوال ہے اور اس طرح کی باتیں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں اس کی شادی میں تو گیا ہی نہیں تھا، اگر میں اس کی شادی میں جاتا تو مجھے پتا ہوتا۔ یعنی اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہاں جنرل نالج کے اگر آپ نے سوال پوچھنے ہیں تو وہ آپ خود مطالعہ کر لیں. جو فرض ہیں جو جن کا سیکھنا ضروری ہے وہ آپ امام صاحب سے پوچھیں. وہ چیزیں آپ سیکھیں کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ گناہگار ہو رہے ہیں. نماز کے فرائض کتنے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, نماز میں قرات کیسے کرنی ہے, کس انداز میں کرنی ہے, کس طرح اس کو ادا کرنا ہے, یہ اگر آپ کو نہیں پتا, آپ نہیں جانتے, نہیں سیکھا تو یہ آپ پہ لازم ہے. یہ پہلے آپ سیکھیں اور یہ آپ امام صاحب سے سیکھیں. یہ باتیں پھر بندہ پوچھے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن اس طرح کے فضول سوالات جن کا جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو تو ان سوالات سے عوام کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ امام صاحب کو اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے. فقہ پر, سیرت پر, تاریخ پر, حدیث پر امام صاحب کی معلومات بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس طرح نماز کے حوالے سے تو اور زیادہ معلومات رکھنی چاہیے, کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, کن کن چیزوں سے نماز کے اندر جو ہے وہ نماز واجب الادا ہوتی ہے, کن کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, لقمہ کہاں دینا ہے, کہاں نہیں دینا, اگر کہاں پر مقتدی لقمہ دے تو امام قبول کر سکتا ہے, کہاں پر مقتدی لقمہ دے تو امام قبول نہیں کر سکتا, اگر کر لیا تو پھر امام کی نماز بھی چلی جائے گی, مقتدی کی نماز بھی چلی جائے گی. یہ جو ساری صورتیں ہیں یہ امام صاحب کو ازبر ہونی چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس پر مطالعہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ایک منصب امامت کے لیے مطالعہ کی فراوانی اور معلومات کی جو فراوانی ہے یہ انتہائی ضروری ہے. جتنی زیادہ معلومات ہوگی منصب امامت کے تقاضے امام اتنی جلدی جو ہے وہ مکمل ادا کر سکے گا. تو یہ جو ہے وہ امام اور درس و بیان کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تیسرا مرحلہ اس میں کیا ہے؟ اس میں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام مسجد اور مسجد کی آباد کاری. تو یاد رہے کہ مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. امام صاحب کو چاہیے کہ جس علاقے کی مسجد میں امام صاحب ہیں وہاں پر دین کا کام اس انداز میں کریں کہ لوگ کہیں کہ واقعی اس بندے نے دین کا کام کیا ہے. مسجد کی آباد کاری اور اہل محلہ, اہل علاقہ اور مسجد انتظامیہ کے ساتھ امام صاحب کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی خصوصی توجہ کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے. ایک امام صاحب اہل علاقہ کے ساتھ ان کا انداز کیا ہے, رویہ کیا ہے, اس کو لوگ زیادہ نوٹ کرتے ہیں. اگر کسی مقتدی کے ہاں میت ہو جاتی ہے یا خوشی کا موقع ہے, کسی کی مقتدی کے بیٹے کی شادی ہے, اس نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ وہاں پر شرکت بھی کریں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے. کسی کے ہاں میت ہو گئی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جنازہ تدفین وغیرہ میں شرکت کرنا یہ جہاں پر دل جوئی کا سبب بنتا ہے وہیں پر لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت, امام صاحب کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. امام صاحب جتنا ملنسار ہوں گے لوگ اتنا امام صاحب کے زیادہ قریب ہوں گے. اور بچوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ, جس طرح ایک امام اپنے بچوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہے وہی رویہ دیگر قدیوں کے بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو جوان ہیں ان کے ساتھ بھائیوں والا رویہ رکھے, جس طرح بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے, عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے, وہی جذبہ ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس طرح جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں, نمازی حضرات ہوتے ہیں, ان میں جو بوڑھے حضرات ہیں, بڑی عمر کے حضرات ہیں اور عمر رسیدہ ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ ہو جیسے ہم اپنے جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, وہی رویہ امام صاحب کا ان بزرگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جب یہ رویہ ایک امام کا ہوگا لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے بچوں کے ساتھ اور اسی طرح جوانوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ امام بہت زیادہ کامیاب ہوگا. اور اسی طرح دوسری بات یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ امام صاحب کو چاہیے مقتدیوں کی نزاکت کا بھی خیال رکھیں. امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر نماز پڑھانے میں بھی پیچھے جو افراد آپ کے کھڑے ہیں نا ان کا بھی خیال رکھا جائے. ان میں کوئی مریض بھی ہوگا, ان میں کوئی بیمار ہوگا, ان میں کوئی جو ہے وہ بوڑھا ہوگا, ان میں کوئی کسی مرض کا شکار ہو سکتا ہے, لہٰذا نماز پڑھانے کے اندر جو ہے وہ اختصار کو بھی درپیش رکھا جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کہیں امامت وغیرہ کرائے تو لوگوں کا خیال رکھے, مختصر نماز پڑھائے, تخفیف پیدا کرے نماز کے اندر, کیونکہ جو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان میں کوئی عمر رسیدہ بھی ہوگا, کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے یا کوئی کسی عذر اس کو ہو سکتا ہے, لہذا اس چیز کا بھی امام کو لحاظ رکھنا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے وہ قراءت جو ہے وہ تھوڑی کم کر دے, یعنی جو اس کے فرائض ہیں, جو اس کے واجبات ہیں, ان کے اندر تخفیف نہیں کرنی, نہ سنتوں کے اندر تخفیف کرنی ہے, بلکہ زیادہ دراز نہ کرے, اس انداز میں ادا کرے کہ ادائیگی بھی درست ہو اور وقت بھی کم لگے, کیونکہ اس سے جو ہے ورنہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنا چاہے آپ لمبی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ قوم کو نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے والوں کا خیال رکھنا یہ امام پر لازم ہے, کیونکہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ کئی ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے, کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کا لحاظ رکھنا بھی امام پر لازم ہے. اور اسی طرح احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض لوگ امامت کرواتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں, یعنی امام بھی ہے اور لوگ اسے نفرت بھی کرنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نماز کو لمبا کر دینا اور اتنا طول دے دینا کہ جو پیچھے جو بیمار حضرات ہیں وہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے. جو ہمارا اسلام ہے یہ ہر چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے. لہٰذا امام صاحبان کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں, بالخصوص خطبہ جمعہ کے اندر. نماز جمعہ جب پڑھاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کئی حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, یا ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے. مسجد انتظامیہ کے ساتھ ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہر بات میں نا اپنا عمل دخل نہ دیں. ہاں امام صاحب سے کوئی مسجد انتظامیہ والے آپ سے کوئی شرعی رہنمائی لیتے ہیں تو وہ آپ بیان کر دیں, یا کوئی غیر شرعی کام ہوتا دیکھیں تو وہ آپ بتا دیں کہ یہ کام درست نہیں ہے. ان کے معاملات میں زیادہ عمل دخل نہ دیں. جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ عمل غیر شرعی ہے, اس کو آپ درست کر لیجئے, یا آپ سے رہنمائی لیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے, تو یہ معاملات زیادہ بہتر رہتے ہیں. اور اسی طرح امام صاحب کو چاہیے زیادہ چھٹیاں بھی نہ کریں, کیونکہ جو امام صاحب زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں پھر عوام جو ہے ان سے بدظن ہونے لگتی ہے. پھر امام صاحب کو جو رشتہ ہے مقتدیوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے. پھر آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایسے امام کو الوداع کہہ دیا جاتا ہے اور پھر ایسے امام صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے. لہذا اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے, کیونکہ امام صاحب جتنا غیر حاضر ہوں گے پھر لوگ یہی کہیں گے کہ امام صاحب تو ہر نماز میں ہوتے ہی نہیں ہے, طرح طرح کی باتیں کریں گے, اور اس سے جو رشتہ ہے یہ کمزور ہوتا ہے. لہذا امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں اور مسجد انتظامیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کریں, اور اس طرح جو عام نمازی حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین حسن اخلاق سے پیش آئیں. اور بھی کافی سارے جو ہم نے معمولات سنے ہیں, جو ہم نے پوائنٹ مدنی پھول وغیرہ سنے ہیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کریم تمام امام صاحبان کو اپنا ہر اٹھنے والا جو قدم ہے وہ ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کا اسلام کا محافظ بنے. اللہ کریم تمام امام صاحبان کو ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ملے تاریخ کے کچھ برق جم کر لیے ہم نے, بڑوں کی یاد ہے باعث عمل پر استقامت پر.